الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے سرکاری افسر تھے اور آ کر اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ایک پیر کے پاس گیا تھا اور اس پیر کے سے جا کر یہ بات کہی انہوں نے کہ ادھر بیٹھو کیا جمعہ نہیں پڑھانا ہوتا جمعہ نہیں ہوتا ذمہ اچھا اچھا تو اس پیر سے جا کر اس سرکاری افسر نے کہا کہ میں اپنے عہدے میں ترقی چاہتا ہوں کوئی عمل کوئی وظیفہ بتاؤ تو اس جعلی پیر نے کہا ٹھیک ہے میں وظیفہ تو بتاؤں گا لیکن تمہیں کچھ اور بھی کر رہا ہوگا پوچھا وہ کیا کہا کہ میرے ہاں یہاں لوگ آتے ہیں مریدین وغیرہ تم ایک کام کرو کہ یہاں کوئی صوفہ وفا ڈلوا دو کچھ فرنیچر کا بندوبست کر دو تو اس نے، یہ تقریباً 70 کے زمانے کی بات ہے، آج سے یوں سمجھے 35-40 سال پرانی بات، اس نے اس زمانے میں 10,000 روپے کا فرنیچر ڈالا، اور آ جائے گا، اس زمانے میں اس نے 10,000 روپے کا فرنیچر ڈالا، اس کھڑکی میں آرام سے بیٹھو، اور ایک وظیفہ پڑھنے کو بتایا کہ اس وظیفے کو پڑھنا، لیکن دیکھو وظیفہ پڑھتے ہوئے بندر کا خیال نہ آئے، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں نے 10,000 روپے کا فرنیچر ڈالا آج سے 35-40 سال پہلے، بجائے ترقی کے تنزلی ہو گئی، پروموشن نہیں ہوئی، ڈی موشن ہو گئی، اب تو بڑا غصہ آیا کہ میں نے 10,000 خرچہ بھی کیا، وہ جا کر اس جالی پیر کو کہا تو اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں ایک شرط بتائی تھی کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے بندر کا خیال نہ آئے، سچ سچ بتاؤ تمہیں بندر کا خیال آتا تھا؟ اس نے کہا رے ظالم، اگر تو مجھے منع نہ کرتا تو مجھے بندر کیا اس کے باپ کا بھی خیال نہیں آتا، لیکن چونکہ تم نے کہا تھا بندر کا خیال نہ ہے، بس میں تسبیح اٹھاتا تھا اور بندر سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا، یہ جعلی عاملوں کا طریقہ ہے۔ ایک عامل صاحب کی کارستانی سنیے، کسی صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ غیر ملک کے تھے، ان صاحب نے پوچھ لے بھائی آپ میرا یہ کام کریں گے، کچھ ہدیہ وغیرہ لیں گے تو کتنا؟ پہلے تو انہوں نے کافی وقت لگایا ادھر ادھر کے سوالات پوچھے بندے کو تولنے کے لیے، پھر کہا 2,00,000 لوں گا، یہ خاموش رہے، انہوں نے کہا 1,00,000 لوں گا، پھر بھی خاموش رہے، کہا 50,000 لوں گا تمہارے لیے، بس انہوں نے کیا کیا کہ ان صاحب نے کہا چلو بھائی میرا کام کر رہا ہے، 10,000 روپے وہ بھیج دیے ان کے اکاؤنٹ میں۔ اب تو وہ عامل صاحب اتنا اچھلے کودے، ان کو آگ لگ گئی، انہوں نے کہا تم نے یہ 10,000 روپے بھیج کے میری توہین کی ہے، یہ تو میں کراچی میں جب رکشے والوں کا علاج کرتا ہوں ان سے پیسے نہیں لیتا تو 1-1.5 لاکھ تو وہ مجھے ویسے ہی دے کے چلے جاتے ہیں، اور کہا تم اتنے بیوقوف ہو، سمجھدار آدمی کو سمجھنا چاہیے، جب میں امریکی سے بات کر رہا ہوں تو اس سے میری مراد ڈالر ہوگی، جب میں یورپ والے سے بات کروں گا تو اس سے میری مراد یورو ہوگا، جب میں انگلینڈ والے سے بات کروں گا تو اس سے میری مراد پاؤنڈ ہوں گے، اور جب میں دبئی والے سے بات کروں گا تو اس سے میری مراد درہم ہوگی، سعودی والے سے بات کروں گا تو اس سے میری مراد ریال ہوگی، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے کارستانیہ، پیر جعلی پیر اینڈ عاملین کی۔ تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے، الانسان حریص اذا منع، کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کی طرف لالچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے بندر سے منع کیا، اب بندری کا خیال مجھے آ رہا ہے، اب کیا بولے؟ خیر، لیکن اس بات پر ایک چیز عرض کروں گا، وہ یہ کہ تم بھی تھوڑا سا چھپنا مت ہاں. میرے شیخ میرے مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے بھرتے اور جزائے عظیم جزائے عظیم جزائے عظیم عطا فرمائے. حضرت پر ایک ہوتا ہے اشکال، ایک ہوتا ہے اعتراض. اشکال تو یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو سمجھنا ہے تو کہتے جی اشکال ہے، سمجھ میں نہ آنے والی چیز. اور ایک ہوتا ہے اعتراض. اعتراض وہ چیز ہے کہ باب افتعال ہے، جس میں ارادہ چاہیے ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ خلاف واقعہ بات کہتا ہے اور اعتراض کرتا ہے. اعتراض پر ایک بات یاد آئی، میرے شیخ اکثر سنایا کرتے تھے، ملا علی قاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ کی، کہ من اعتراض علی شیخہ، کہ جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا، ونظر الیہ احتقارا، اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا. فیصلہ فرماتے ہیں آگے، اعتراض کیا اور حقارت سے دیکھا، فیصلہ فرماتے ہیں کہ فلا یفلح ابدا، ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ اعتراض میں حقارت بھی لازم ہو جاتی ہے، اور بہت خطرناک بات ہے کہ جو کسی اللہ والے پر اعتراض کرے. اب رہی بات کے سمجھ میں نہ آئے، تو اس کا آسان طریقہ یہ، سمجھ میں نہیں آ رہا تو کہا کوئی بات نہیں، جہاں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بھی نہیں سمجھ میں آئی، آسان بات ہے. بہرحال تو میرے شیخ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت جو نظر کی حفاظت پر، بے پردگی کی تباہ کاریوں پر، حسن مجازی عشق مجازی کی فنائیت پر جس طرح سے مضامین بیان فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، منع فرماتے ہیں، اگر حضرت نہ منع فرماتے تو ہمیں خیال بھی نہ ہوتا. حضرت کے منع کرنے سے ہمیں اور عورتوں کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں حماقت اور بے وقوفی. اور کہ جی انسان کو جس سے منع کیا جائے وہ اور زیادہ ادھر بھاگتا ہے. اب یہ قاعدہ یہاں آ سکتا ہے؟ اس کو پہلے تو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو ایک جواب عطا فرمایا. ایک آدمی کی دکان ہے، اس کی دکان کے کیش کاؤنٹر سے، کیش کی دراز سے، اس کے گلے سے ایک ملازم پیسے چراتا ہے. وہ ملازم پیسے چراتا ہے تو کسی نے مالک کو بتایا کہ جناب ایک ملازم آپ کے گلے سے نقد کی دراز سے پیسے چراتا ہے، یا جیب سے پیسے چراتا ہے. اب وہ مالک اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تم نے مجھے عجیب بتایا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری جیب سے پیسے چوری ہوتے ہیں یا میرے گلے سے پیسے چورے ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تم نے بتا کے اب مجھے فکر مند کر دیا. اگر کسی آدمی کو اس کے نقد کی دراز سے پیسے کوئی چرائے، اس کی جیب سے پیسے چرائے، اس کو پتا نہ چلے، لیکن تین سال پانچ سال کے بعد جب وہ حساب کتاب کرے گا تو کہے گا سیل اتنی اچھی، اور وہ کہہ بھی رہے کہ میری دکان تو بہت اچھی چل رہی ہے، اتنی سیل ہو رہی ہے، مال آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے. لیکن نقصان کب پتا چلے گا؟ ایک مدت کے بعد کہ سیل اتنی اچھی، خریداری اتنی زیادہ، سیل اینڈ پرچیز، لیکن نفع کچھ بھی نہیں، یہی ہوگا نا کہ مال کو وہ بیچے گا بھی، مال کو خریدے گا بھی، جب حساب کتاب کرے گا، حساب کتاب کرے گا تو نفع آئے گا کتابوں میں زیادہ اور ہاتھ میں ہوگا کم، یا نہیں ہوگا؟ بعض مرتبہ نقصان بھی ہوتا ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ بھائی جب اتنا خریداری کی، اتنا مال بیچا، اس کا نفع کہاں گیا؟ یا میں نقصان میں کیوں جا رہا ہوں؟ اب پتا چلے گا کہ جناب کوئی نقد چرا رہا تھا، نکال رہا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر کسی چیز، کسی نقصان کا کسی کو علم نہ ہو یا اس کو احساس نہ ہو تو کیا نقصان نہیں ہوتا؟ کیا کوئی کہنے کی بات ہے کہ اگر آدمی کسی کو کسی بات کے بارے میں کہا جائے تبھی نقصان ہوتا ہے؟ لہذا وہ جو قاعدہ الانسان حریص اذا منع، کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف اس کو لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، یہ قاعدہ یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ بدنظری گناہ ہے، عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو، سائن بورڈوں کے ذریعے سے ہو، اخبارات کی تصویریں ہو، نامحرم عورتیں ہوں، لڑکے ہوں، ان سے بدنظری کرنا، یہ سب کے سب بدنظری کے زمرے میں آتے ہیں، اور بدنظری کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ سے نقصان لازم ہے. اب اگر اس کو احساس نہیں ہے، وہ کیا احساس؟ کہ پہلے نظر بازی کرتا تھا، احساس بھی نہیں ہوتا تھا، اب نظر بازی کی کوشش کرتا ہے، کہا حضرت چونکہ آپ نے فرمایا نا کہ نظر بازی گناہ ہے، تو اب تو مجھے بڑا عورتوں کی طرف میری، میں لپکتا ہوں، میرا بدنظری کو دل کرتا ہے، پہلے تو دل ہی نہیں کرتا تھا. اس کا بھی جواب سنیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی، مجلس کیا تھی، ایک ذاتی نجی مجلس تھی، چند احباب تھے، یہ اور صحت کا زمانہ تھا، یہ بندہ بھی الحمدللہ اس مجلس میں حاضر تھا. ایک صاحب نے میرے شیخ سے کہا، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے کہا، ایک عام لوگ بیٹھے تھے حضرت سے، انہوں نے ایک سوال کیا، بے تکلف ہی تھی، بے تکلف مجلس تھی، کہنے لگے کہ حضرت جب ہم آپ کے پاس آئے نہیں تھے تو کوئی بہت ہی خوبصورت یا حسین عورت اور لڑکی ہو تو اس کو دیکھنے کو دل چاہتا تھا، ورنہ ایسے کیسے کسی کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن آپ کے پاس آنے کے بعد بھنگن بھی اچھی لگنے لگی ہے. اب آپ تصور کریں، یہ سوال ہے نا، اس کا جواب آپ اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ کیا جواب ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ پھر میرے پیارے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز عطا فرمائی تھی، اب اندازہ ہوگا کہ یہ ان اللہ والے کے علوم کیا ہوتے ہیں. جب آپ سوچیں نا کہ کیا ہو سکتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، آپ جب سے یہاں آنے لگے تو توبہ کی توفیق ملی، توبہ سے قلب میں نظافت یعنی دل صاف ہوتا ہے، اور ذکر اللہ کرنے سے قلب میں لطافت، دل میں حساسیت پیدا ہوتی ہے، دل حساس ہو جاتا ہے، لطیف ہو جاتا ہے. ایک ہمارے عالم دوست ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، تو کہنے لگے، کل پرسوں کی باتیں، کہنے لگے کہ مجھ کو تم سے قلبی تعلق ہے. تو میں نے دل میں سوچا، بولا نہیں ابھی، کیونکہ حضرت بھی تشریف فرماتے، تو مسکرا کے کہہ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا تو کچھ نہیں، دل میں کہا کہ شکر ہے کہ قلبی تعلق نہیں ہے. تو وہ خود کہنے لگے، کہنے لگے کہ پنجاب کے ایک سفر میں تھے، وہاں پر ایک صاحب، اور وہ بھی قاری صاحب، قاری صاحب نے کسی سے کہا کہ میرا ان سے بڑا قلبی تعلق ہے. قلب مانے دل کے ہیں، اور قلب مانے کتے کے ہیں. تو اب سوچ لیجئے کہ قلبی تعلق اور ایک ہے قلبی تعلق، کیسا مزیدار لطیفہ ہے نا. تو فرمایا کہ توبہ کرنے سے قلب کو نظافت، اور ذکر کرنے سے دل کو لطافت ملتی ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں حساس ہوتا ہے. جیسے سفید کپڑا ہے، میل لگ گیا، پہلے اس میل کو دھویا، اب یہ جو کپڑا ہے صاف ہو گیا، اس کے بعد اس میں نیل لگا دیا یا کوئی اور کپڑا چمکانے والے جو مختلف آج کل کیمیکل آتے ہیں وہ چمکا دیا، لگا دیا جس سے کپڑا چمکنے لگا، اس کو کہتے ہیں لطافت. اب کیا حال ہے، وہ کپڑا جو پہلے، جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ گیریج کے لڑکے کی پتلون ہے، اتنی گریس اور کالک لگی ہوتی ہے، اس میں سیاہی کی شیشی بھی انڈیل دو تو احساس نہ ہو. اور فرمایا کہ یہ مثال ہے، آہ گناہ، آلودہ دل کی مثال ہے، کہ گناہ کرتے کرتے جو دل آلودہ ہے، غلیظ ہے، گندا ہے، نجس ہے، تو گناہ کے احساس اس کو ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب انسان توبہ کرتا ہے، قلب میں نظافت اور پاکیزگی اور طہارت آتی ہے، پھر ذکر اللہ کرنے سے دل حساس ہو جاتا ہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اب گناہ تو دور کی بات، گناہ کے تصور بھی، گناہ کا تصور بھی بے چین اور مضطرب اور پریشان کر دیتا ہے. یہ علامت ہے، جس کو گناہ کے بعد یا گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ ہے، یہ قلب کی طہارت پر دلالت کرتا ہے. اور جس ظالم کو گناہ کے بعد احساس گناہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل آلودہ ہے اور ناپاک ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کی نظافت اور ذکر اللہ کی لطافت سے اب بھنگن کے حسن کا ایک آشاریہ بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ بھی اچھا لگتا ہے. دیکھا آپ نے صاحب، یہ ہے اللہ والوں کے علوم. اس لیے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب جب سے تم نے بد نظری پر بیان کیا، تم نظر کی حفاظت کے لیے کہتے ہو کہ یہ گناہ ہے مت کرو، پہلے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اور کسی عورت کو دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا، اب جب سے منع کیا اور زیادہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے. تو یہ تو حماقت ہے، کیونکہ بد نظری کرنا حرام ہے، گناہ ہے، کسی کی ماں بہن کو دیکھنا، اور واللہ اس سے قلب کا ستیاناش ہوتا ہے، دل کو نقصان پہنچتا ہے. اور وہ جو قلب کا جو نور ہے، وہ دل میں جو نور عبادت سے پیدا ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے سے جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، بد نظری کی نحوست کی وجہ سے وہ جو نور ہے وہ دل میں ٹھہرتا نہیں ہے، وہ نکل جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ، حضرت کے الفاظ ہیں، دیکھیے حضرت ہی کے الفاظ ہیں، بلفظ ہی اور بعینہ ہی. وہ کیا الفاظ ہیں کہ تقویٰ محافظ نور عبادت ہے، تقوی محافظ نور عبادت ہے، اور تقوی محافظ نور سنت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تقوی، انسان جب عبادت کرتا ہے اس عبادت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے اس سنت پر عمل کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کی حفاظت جس چیز سے کی جاتی ہے اسی کا نام ہے تقوی. اب وہ چاہے عبادت کا نور ہو چاہے وہ سنت کا نور ہو، اس کی حفاظت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ تقوی سے. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی اپنے مال کی حفاظت کرو، اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، تو کیا بری بات ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادات کی حفاظت کرو، اپنی سنت کے نور کی حفاظت کرو، تو کتنا بڑا احسان ہے. اور یہ حسین نامحرم فلمیں، یہ تصویریں، یہ ہمارے عبادت کے نور، ہمارے سنت کے نور کے ڈاکو ہیں. اگر کسی آدمی کو ڈاکے سے روکا جائے کہ دیکھو اپنی ڈاکو سے حفاظت کرو، وہ کہے مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ واہ میرے پیارے دوست اور بھائی اور عزیز ہو، ارے عزیز ساتھیوں، اس بیچ سوچو اس بات کو کہ ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اس روپے پیسے کو کہاں کہاں چھپا کر حفاظت سے رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ جی محنت کی ہوتی ہے، کہاں کہاں جیبیں بنوا لی ہیں. لیکن میرے دوستو جو عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت سے جو نور پیدا ہو رہا ہے، کیا اس نور کی حفاظت نہ کی جائے گی؟ اس لیے تو فرمایا، یہی تو بات ہے کہ عبادت کرنے والے بہت ہیں لیکن اللہ والے کم ہیں. اس عبادت کی حفاظت کرنے والے کم ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں لیکن اس حج کی حفاظت کرنے والے کم ہیں. ہم حاجی اس بات کی ہوتا ہے کہ حج کر کے آئے، لوگ ہمیں حاجی بولے، لوگ کہیں اچھا آپ نے ماشاءاللہ اتنے حج کر لیے، یا حاجی کہلانے کے لیے، اور لوگ برکہ دیکھو ہم حاجی ہیں، کیا اسی لیے کیا حج؟ مخلوق کی واہ واہ اسکور بنانے کے لیے. اس لیے عبادت کرنا یہ ایک کام ہے، اور اس عبادت کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے. بیٹھ جاؤ. عبادت کرنا ایک کام ہے، اور اس عبادت کی حفاظت اس سے بھی بڑا کام ہے. تو یہ تقوی، اس سے میرے پیارے دوستو وہ جو نور ہے، نور عبادت، نور سنت، اس تقوی سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور رہی بات کہ اس میں تکلیف ہے، سبحان اللہ، عاشق کا تو یہ حال ہے. عاشق کا، اللہ تعالی سے محبت کرنے والے کا تو یہ حال ہے، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ تو عاشق کا حال ہے کہ اللہ میری آرزوئیں ان کو ذبح کر لوں، اپنی حسرتوں کو، اپنی خواہشات کو دبا دوں، دفن کر دوں، پاؤں کے نیچے روند ڈالوں. کیا دل پر گزرے، کیا کیفیت ہو، کیا دل ٹوٹے، لیکن میں نے اپنے دل کو آپ کے قابل بنانا ہے، کیونکہ آپ آپ جو تشریف لاتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا مسکن بناتے ہیں. انا عند المنکسرات قلوبهم، میں نہیں رہتا لیکن ٹوٹے ہوئے قلوب دلوں میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اب وہ عاشق نظر بچانے سے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ٹوٹنے کو تسلیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے حفاظت نظر یہ کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے، حفاظت نظر کہ نظر بچاؤ. میرے مرشد اس جملے کو فرماتے تھے، نظر بچاؤ، نظر بچاؤ، مولا کو اپنے دل میں پاؤ. نظر بچاؤ، مولا کو اپنے دل میں پاؤ. اللہ تعالی ہم کو بھی، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لہذا یہ فرمانا، یہ کہنے قاعدہ کہ الانسان حریص اذا منع، انسان جس چیز کو، جس چیز سے منع کیا اس کی طرف لالچ ہوتے ہیں، تو یہ قاعدہ یہاں نہیں لگے گا، بلکہ یہ تو احسان ہے کہ حضرت نے اس کی کو سمجھایا، اس بات کو فرمایا، وضاحت فرمائی. یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے حفاظت نظر پر دل کے اندر دل کی مٹھاس کی کا فرمایا کہ تم نظر بچاؤ گے، اس کے بدلے میں میں تم کو دل کی مٹھاس دوں گا، حلاوت ایمان دوں گا، ایمان کی مٹھاس تمہارے دل میں دوں گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہے، نظر بچائی، نظر بچانے کے بدلے میں انعام دل کو مل رہا ہے. اے میاں، کیا یہیں بیٹھ کے سوئے گا کیا؟ یہ نظر بچانے کی جگہ ہے کیا؟ سیدھا بیٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے، تاکہ نیند اڑ جائے، اور پھر بھی نہیں ہونا تو یہ مار دوں گا. تو نظر کی حفاظت کی، حفاظت نظر کی، انعام دل کو ملا. جیسے میرے شیخ کا، شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، ہزار خونے تمنا، ہزار خونے تمنا، ہزار ہا غم سے، ہزار خونے تمنا، ہزار ہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. اپنی تمناؤں کا، ہزار تمناؤں کا خون کیا، اللہ تعالی کی خاطر سے ہزاروں غم اٹھائے، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، خوشیوں کو قربان کرنے کی وجہ سے، اپنی تمناؤں کا خون کرنے کی وجہ سے دل تباہ و برباد ہو گیا. لیکن اللہ تعالی نے اس ٹوٹے ہوئے دل، اس برباد دل کو اپنے قرب اور اپنی تجلیات سے آباد فرما دیا. سبحان اللہ. اور اس آباد دل، جس کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اس آباد دل کا پتہ اس کی مجلسوں سے چلتا ہے، اس کی صحبتوں سے چلتا ہے، اس کی تقریروں سے چلتا ہے. کہ یار اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کچھ اور ہے، اس کی مجلس کی بات کچھ اور ہے. حضرت فرماتے ہیں وجہ یہی ہے کہ وہ دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر بھی اللہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کی صحبتوں میں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جناب محرم الحرام پر چند ضروری باتیں، گزارشات. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفار کو اللہ تعالی نے جانور فرمایا، انعام. حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا شاہ رولق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ داماد بھی ہیں، حضرت کے قائم مقام ہے آج کل، حضرت کے وصال کے بعد حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ہی ہیں. مکہ شریف میں ان سے ملاقات ہوئی، فرما رہے تھے بھائی قرآن پاک کو درست کرو، کیونکہ ایک زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں. پھر حضرت نے مثال دی، فرمایا دیکھو انعام ہے اور انعام ہے، انعام پر حضرت کی بات یاد آ گئی، انعام معنی جانور کے اور انعام کے معنی اکرام کے، زبر زیر سے معنی بدل گئے. اس لیے کہا نا زبر زیر سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں زبر زیر سے کیا ہوتا ہے جناب، زبر زیر سے زیر و زبر ہو جاتے ہیں. محاورہ ہے نا کہ زیر و زبر ہو گئے. اب طوفان تھا اور طوفان بھی نیلوفر تھا، بہت ہی رومانٹک طوفان تھا، لہذا پانی کا طوفان ہو یا حسن کا طوفان ہو، ساری رومانٹک چیزوں سے بچے بھائی. اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے عافیت فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی عافیت فرمائے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے طوفان سے ہمیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ گناہوں کے طوفان اور حسن کے طوفان سے بھی ہمیں بچا لے. تو انعام کے معنی جانور، انعام کے معنی اکرام، زیر و زبر، زیر زبر سے معاملہ زیر و زبر ہو جاتا ہے. تو جانور کافروں کو فرمایا اولئک کل انعامی بل ہم اول، کہ یہ مثل جانور کے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہنس کے فرماتے تھے دیکھو جانور ہیں، جانوروں کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالی نے محترم بنایا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کرم دیا، عزت دی، شرف دیا، ایک اعزاز دیا، اور اس اعزاز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام نبی کی اولاد میں سے بنایا. آدم علیہ السلام کو اپنے قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں اولاد آدم کا شرف عطا فرمایا. الحمدللہ. اور ایک سائنسدان جن کا نام نامی ڈاروین ہے، وہ ڈاروین کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے. حکیم الامت سے کہا اور بندر کی اولاد کیسے اسے ثابت کیا، کہ ایک بندر کی کھجلی ہو رہی تھی، جیسے بچے بولتے نا کہتے ہیں نیچو میں، تو اس کے نیچو اور پیچھو میں کھجلی ہو رہی تھی. اب اس کو خارش ہوئی، سمجھ نہیں آیا کیا کروں، تو اپنا مخصوص مقام نیچے وہ پتھر پہ رگڑنے لگا خارش سے بچنے کے لیے، کھجلی کر رہا تھا، خارش تو دور ہوئی نہیں، دم جھڑ گئی. یہ ڈاروین کی تھیوری ہے بھائی، نقل کفر کفر نباشت. اس کے بعد کہتا ہے لیکن بے چینی اس کو تھی، وہ دو ہاتھ پاؤں چار اس پر بھاگ رہا تھا، بے چینی کی وجہ سے بھاگتے بھاگتے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، تو پھر بس بھاگتے بھاگتے بندر سے انسان بن گیا. یہ اس بندر کی اولاد نے یہ تھیوری پیش کی. مزہ آیا اس جملے سے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی ہے, آپ اس کا جواب لکھیں, جواب دیجئے. بڑے علماء کی کیا شان ہوتی ہے, سبحان اللہ, ان علماء کی کیا شان ہے, ان کے قلب میں کیسا نور ہوتا ہے. فرمائے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت سوراب گڑھ میں ہوتے تو ضرور فرماتے جواب کی ضرورت نشتا کا نا. تو اس نے کہا کیوں حضرت؟ فرمائے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنا نسب نامہ پیش کرے. اگر ڈارون کہہ رہے میں بندر کی اولاد ہوں تو اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ بندر کی اولاد ہیں. اب ایک آدمی آ کر کہے میں کتے کی اولاد ہوں تو اس سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں شیر کا بچہ ہوں تو اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ شیر گھر آیا تھا یا ماں جنگل گئی تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ میں تو نہیں پوچھ رہا, ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے نسب نامہ پیش کرنے کا, وہ پیش کرے. وہ کتے کی اولاد بولے گا ٹھیک ہے جناب آپ کتے کی اولاد ہیں. ہمیں اللہ تعالی نے فرمایا یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹے, ہم الحمدللہ انسان پھر نبی کی اولاد ہیں. حضرت نے جواب نہیں دیا, اور اسی جواب نہ دینے میں کیسا جواب ہے؟ یہ ہے علماء کی شان. تو ہمارے سال کا آغاز اسلامی سال محرم سے ہوتا ہے, اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے, ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اسلامی تواریخ کو اور اسلامی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور کوتاہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اسلامی تاریخ سے نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سعودی عرب میں اندر اسلامی تاریخ رائج ہے. آپ حج کے جانے والے کا پاسپورٹ دیکھ لیں, اس پہ ٹھپا اسلامی لگتا ہے, اسلامی تاریخ کا, کہ فلاں ذوالقعدہ کو, فلاں ذوالحجہ کو آیا, فلاں ذوالحجہ کو یہ چلا گیا, شوال میں آیا, فلاں مہینے میں آیا, سب اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں. اور جمعے کی چھٹی جو الحمدللہ پہلے ہمارے یہاں رائج تھی, ہماری کمزوریوں کی وجہ سے, ویسے تو مسلمان کی چھٹی نہیں ہے, لیکن چلو ایک انتظامی چیز ہے, چھٹی ہونی چاہیے کہ کسی وقت انسان دین میں لگے, لیکن اتوار کی چھٹی تو مسلمانوں کے بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل غلط ہے یہ. اور اسلامی چھٹی کے ساتھ, جمعے کی چھٹی کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی. تو عرب امارات, سعودیہ, یہ تمام ممالک جو جمعے کو چھٹی کرتے ہیں, ماشاءاللہ ان کی معیشت ہم سے اچھی ہے. اور غیروں کا ہاتھ اٹ جائے تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہو. یہ غیروں کے شکنجے میں جو ہم پھنسے ہوئے نا, انہی کو ہر چیز میں خدا مانتے ہیں, اس سے بھی زیادہ اچھی ہو جائے اگر ان کا ہاتھ اٹ جائے. تو محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے, لیکن اس سال کے آغاز کی مبارکباد فضول اور بیکار چیز ہے. جیسے آج کل ایک سلسلہ چل پڑا جمعہ مبارک, پیغام چل پڑے ایک حدیث شریف لکھی, ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی آگے لکھ دیا جمعہ مبارک. یہ بھی ایک فضول چیز چل پڑی ہے, یعنی جمعہ مبارک کو پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی تھا نہیں. یہ طریقہ بھی آج کل شروع کر دیا جمعہ مبارک, جمعہ پڑھے نہ پڑھے جمعہ مبارک. اسی طرح سے محرم کا بھی یہ سلسلہ جو شروع کیا کہ نیا سال مبارک, یہ بھی ایسی فضولیات میں سے. اور یاد رکھیے گا, دس محرم جس کا روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے. دس محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے باوجود دس محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے نہیں ہے, کیونکہ یہ روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا شہادت سے بھی پہلے, پتا چلا اس کی فضیلت پرانی ہے. اور یہ روزہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی رکھتے تھے, دس محرم کا روزہ, اور ہمیں یہ سکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, یہ سکھایا گیا کہ اگر تم دس محرم کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ نو کا بھی روزہ رکھو, یا دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ رکھو, یعنی دو روزے رکھے اگر کوئی رکھے, کوئی نہ رکھے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فضیلت کی چیز ہے, ثواب کی چیز ہے. اب اس محرم کو بطور سوگ کے اور غم کے, اور اس غم کے اظہار میں ہائے ہائے کرنا, کالے کپڑے پہننا, تو ایک چودھری صاحب نے محرم کے دنوں میں دیکھا کالے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, اور سفید کپڑے پہن کے. کسی نے کہا چودھری صاحب یہ کیا, محرم کے دن اور تم نے سفید کپڑے پہنے؟ اس نے کہا یار رہنے دے, کپڑوں سے کیا ہوتا ہے, دل کالا ہونا چاہیے. اور وہ آپ نے دیکھا ہے نا, بعض مکانوں پہ بعض جگہوں پر ایک لمبا سا نشان ایسے بنا ہوتا ہے ہاتھ اونچا کر کے. تو ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لانتی کا گھر ہے. دور سے پتا چل جاتا ہے یہ لانتی کا گھر ہے. اور اس لانتی کا جو یہ لفظ ہے, یہ لانتی کا لفظ کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں, یاد رکھنا, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم, کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اب وہ لعنتی نے نشانی کے طور پہ ایسے لگا لیا وہ اور بات ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن پتہ چل گیا ہے کہ لعنتی ہے. تو محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہننا وہ تو بتا دیا ہے, کپڑوں سے کیا ہوتا ہے, دل کالا ہونا چاہیے. دوسری بات سبیل لگانا, سبیل لگانا کہ جی ہم پانی پلائیں گے, اور دس تاریخ کو دودھ والا روح افزا ملا ہوا اور پستہ اور بادام چھڑکا ہوا دودھ پینے کو ملے گا, یہ دس محرم کی تبرکات میں سے ہے, اور حلیم کھانے کو ملے گی. اچھا بھائی سبیل کیوں لگائی؟ یاد حسین میں, کہ ان کو پانی نہیں ملا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، اور سخاوت تو سخاوت میں تو اپنے نانا کے نمونہ تھے. اللہ تعالی نے حسن بھی عطا فرمایا تھا، حسین بھی تھے. سخاوت، علم، تفقہ، عبادت میں ایک امتیازی شان تھی، اپنے زمانے میں ان کی ایک امتیازی شان تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، روزے میں ان کی شہادت ہوئی. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ مظلوم شہید روزے کی حالت میں شہید ہو اور ہم ان کی یاد کھا پی کے منا رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے، یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ ابا مر گیا، ابا مر گیا، تیجے میں ٹھوسو، پھر 10 تاریخ کو کھاؤ، پھر 40واں الگ اڑاؤ، پھر ہر سال اگل اڑاؤ. بھائی باپ مر گیا، اس کا ولیمہ اس کے بعد ہو رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے جی. کھانا کھانا عبادت ہے مولانا صاحب، کھانا کھلانا عبادت ہے. ہاں واقعی مولویوں کو معلوم نہیں ہے، اور ان کو کھلانا جو نماز بھی نہیں پڑھتے ان کو عبادت ہے. جن کے لیے قرآن خوانی رکھی، قرآن پڑھنے کوئی نہیں آتا، کھانا کھانے سب آتے. تو ایسوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مظلومانہ شہادت، کیسا دل اندوہناک واقعہ، اور اس اندوہناک واقعے کی، اس افسوسناک واقعے کی، اگر ظالمانہ وہ ہے تو اس واقعے کی یاد ایسے منانا کہ دودھ والے شربت، وہ بھی پستہ ڈال کے اور بادام چھڑک کے. روزہ رکھا نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ روزہ رکھا اور ہم مال اڑاتے ہیں. بھائی پانی پلانا تو بڑے ثواب کی کام ہے، پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، سبیل لگانا بڑا ثواب ہے، لیکن 10 دن کے لیے نہیں. یہ تو سبیل تو پورے سال ہونی چاہیے کہ پورے سال پانی پلائے، بہت عجیب و شان اجر ہے. اور جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں تو اس سے بھی زیادہ بڑا اجر ہے، جیسے غلام کو آزاد کرنا، اتنا ثواب کا کام ہے. لیکن اس کو محرم کو اس طور پہ منانا، یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے صحابہ کا، یا صحابہ کے بعد والے حضرات کا، تابعین کا، اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. سیدھی بات کیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر پوچھتے کیا کریں محرم میں، چھٹیاں کیا کریں؟ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں ٹی وی موجود ہے، 24 گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں. اتنے چینل ہیں، وہ کس دن کے لیے ہیں؟ وہ بیٹھ کر دیکھیں، اسکائپ پر بات کریں، ٹیلی فون پر باتیں کریں، اتنے کام ہیں بھائی، فرصت نہیں ہے. اتنی فرصت نہیں ملتی کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں. تو آج کل کوئی کاموں کی کمی ہے ہمارے پاس؟ غیبت کرنے کے لیے بہت وقت ہے، ٹیلی فون اٹھائیں، ایک فری پیکج مل رہے ہیں، ہر کمپنی والے فری پیکج دے رہی ہے، ٹیلی فون اٹھائیں، گپے لگائیں اور غیبتیں کریں، 3 دن مزے سے سوئیں، راتوں کو جاگے، دن کو سوئیں، الو کی طرح زندگی گزارے، مزے ہی مزے. کیا ٹائم فرصت ہے کیا؟ تو میرے پیارے دوستو، وہی کرنا ہے جو غیر محرم میں کرنا ہے. غیر محرم میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کریں، شریعت پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں. تو جو غیر محرم میں کرنا ہے وہی محرم میں کرنا ہے. جس بات سے اللہ خوش ہو وہ بات کریں، وہ کام کریں، جس سے ناراض ہو وہ کام نہ کریں. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، چلو اور آسان ہے. الحمدللہ گلشن خانقاہ جہاں کے سرپرست میرے شیخ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکات و ملالیا، حضرت نے وہاں ایک اجتماع کا نظم رکھ دیا جس میں لوگ وقت لگائیں گے، وہاں پر نماز کی عملی مشق صبح 10 بجے سے نظم رکھا ہے کہ 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک نماز کی عملی مشق، وضو اور اذان اقامت سنت طریقہ سکھایا اور سمجھایا جائے گا. اسی طرح سے علماء حضرت کے خلفاء کے بیانات ہوں گے. سب سے بڑی چیز اللہ والوں کی صحبت ملے گی. گلشن اقبال بلاک نمبر 2 خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، وہاں نظم ہے، وہاں چلے جائیں، ایک اچھا نیک صحبتوں میں وقت گزرے گا. دین کی بات سننے کو سمجھنے کا موقع ہوگا، پھر اللہ والوں کی صحبت سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. کتنا اچھا موقع ہے کہ قلب نورانی ہو جائے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. اور عبادت کی جو چیز ہے وہ روزہ ہے کہ 9-10 کو یا 10-11 کو روزہ رکھ لے. ماشاءاللہ. اب آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات آتی ہے، اس میں کچھ افراط ہے کچھ تفریط ہے. افراط یعنی کچھ زیادتی ہے، کچھ تفریط ہے، کچھ کمی ہے. ہمارے اکابر جمہور اہل سنت والجماعت، ہمارے علماء اولیاء اللہ کا جو مسلک اور عقیدہ ہے وہ بندہ نقل کرتا ہے اپنے اسلاف اور بزرگوں کا. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے کردار پر کردار کشی کی جاتی ہے، کردار کشی. یاد رکھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسۂ رسول بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بہت اوصاف اور بڑے اخلاق والے آدمی تھے. صحابہ میں ان کا ایک امتیاز ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں. ان کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اور کاتبین وحی صحابہ میں ان کا شمار ہے. یعنی یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن جو صحابہ وحی کے اور لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور شام کی فتوحات کا جو صحرا ہے وہ ان کے سر پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا فرمایا تھا. اب یہ دونوں صحابی ہیں، اور ان دونوں صحابی کی عظمت، ان دونوں حضرات، ان دونوں بزرگوں کی عظمت، ان کی محبت اور ان کی عزت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت بہت ہی ظالمانہ طریقے سے ہوئی. آپ انتہائی مظلوم اور جس درد اور کڑھن کو لے کر آپ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور جہاں پر اس ظالمانہ طریقے سے اور افسوسناک طریقے سے جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ ایک بہت بڑا غم ہے. لیکن مرتبہ شہادت کا ہے، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ وہ آپ حق پر تھے. لہذا کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ انگلی اٹھائے. یہ دونوں ہمارے بڑے ہیں، دونوں کی محبت ہمارا ایمان ہے. اگر
آپس کے تفاضل میں، مقابلے میں کسی کو ایک کو بڑا دکھانا دوسرے کو چھوٹا دکھانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. لہذا اپنا عقیدہ صاف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھے، اور حضرت معاویہ کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے. حضرت معاویہ کی محبت میں حضرت حسین کی تنقیص، یا حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت میں حضرت معاویہ کی تنقیص، یہ جائز اور درست نہیں ہے. ایسے شخص کے ایمان کو بہت بڑا خطرہ ہے، ایسے شخص کے ایمان کو بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے سیدھی اور آسان بات یہ ہے کہ ان حضرات کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھیں، یہ بہت ہی سیدھی سادھی اور آسان بات ہے کہ یہ بزرگ اکابر، اور یقیناً میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. صحیح ہے بھائی، ایسا ہی ہے. اللہ میاں تاریخ کے یہ سوال تو ہم سے نہیں پوچھیں گے نا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا، پوچھیں گے کیا؟ ہم سے تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی اپنی نماز، اپنی عبادت. یا اگر ہم نے زبان اٹھائی کسی پر تو زبان کا معاملہ یہ ایسا ہے، عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ہمارے دائیں ہمارے بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم الفاظ منہ سے نکالتے ہیں یہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، تو ہمارے الفاظ پر ہماری پکڑ ہو جائے گی. اس لیے اپنی زبانوں کو اگر ہم نے، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ان حضرات، بلکہ ہمارے بزرگوں نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کہ فرمایا کہ یزید کے بارے میں بھی کچھ نہ بولو، خاموشی اختیار کرو، قصے کہانیوں کو مت بناؤ، ان کے واقعات کو، ان واقعات کو قصہ کہانی مت بناؤ. منع کیا کہ معاملے میں خاموش رہو، کیونکہ کیا پتا، کیا پتا اب اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، ایسا ہی ہے نا بھائی. لہذا جس چیز کا نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، اس چیز کے بارے میں بولنے کا کوئی فائدہ؟ اس لیے فرمایا کہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہو خاموش، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو خاموش. یہاں تک کہ وہ یزید کی خلافت کا دور تھا، اس پر بھی خاموشی اختیار کرے، کیونکہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ بتاؤ کیا واقعہ ہوا تھا، تاریخ بتاؤ. وہاں تاریخ کے سوال نہیں ہوں گے، وہاں اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، زندگی کیسے گزاری، ان باتوں کو پوچھا جائے گا، نہ کہ تاریخ کے سوالات کو. سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ لہذا اللہ تعالی سے راہ، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف کے طرز پہ رکھے، اور اس بات کی ہم لوگ زیادہ فکر کریں، بجائے یہ کہ وہ حضرات جو پہلے دنیا سے جا چکے ان کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کی جائے کہ میرے اعمال میں درستگی پیدا ہو جائے، میں جن گناہوں میں مبتلا ہوں وہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں. ہم انگلی اٹھاتے ہیں یزید پر، فلاں پر، فلاں پر، جو پرانے حضرات ہیں. ذرا اپنی طرف بھی تو انگلی اٹھا کر دیکھیں کہ کیا میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں مسجد میں، کیا میری داڑھی شریعت و سنت کے مطابق ہے، میرا لباس، میری نمازیں، میرے روزے باقی ہیں، میرے گھر میں دین ہے، گھر میں ٹی وی ہے، اور یہ ٹی وی پر جو یہ فضول قسم کے لوگ یہ جو بحث کرتے ہیں، واللہ یہ فضول بحثیں ہیں، ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان ابحاث کو سننا، وہ بحث کی مثال بالکل بھینس کی طرح ہے کہ جیسے کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان چیزوں سے جو نظریات، جو عقائد، جو علم ہم سیکھتے اور اخذ کرتے ہیں، پھر اس کو مخلوق میں نقل کیے جاتے ہیں، اس کو علم نہیں کہا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں شریعت و سنت پر گامزن فرمائے. اصل فکر کیا ہے کہ شریعت و سنت کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے قلوب میں عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابی و بارک وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو تقوی کی حیات عطا فرما, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, اپنی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی عطا فرما, اور یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہم سب کے اور ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو عافیتوں سے تبدیل فرما دیجئے, مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے شہر اور ملک میں امن قائم فرما دیجئے. یا اللہ تعالی مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے, اور یا اللہ جو بے گناہ پکڑے جاتے ہیں یا اللہ ان کی بھی مدد فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی عالم اسلام کو, یا اللہ تعالی مسلمانوں کو عزت اور شوکت عطا فرما دیجئے, مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو یا اللہ تعالی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنی فرما برداری اور دوستی اور تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات اور یاد آئی, چھوٹی سی بات ہے. محرم کے زمانے میں مسلمانوں کو دیکھا دیکھی ایک کام کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہاتھوں میں ڈورے باندھتے ہیں, پاؤں میں ڈورے باندھتے ہیں, گلے میں ڈورے باندھتے ہیں, اور ایک طرف ملا کو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, خود غلامی اختیار کرتے ہیں اور ملا کو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. تو بیٹھ جا بیٹا, شاباش. یہ جو ہاتھوں میں ڈورے باندھنا ہے, گلے میں پٹے ڈالے ہیں, ڈوریاں باندھی ہیں, پاؤں میں ڈورے جا رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ کیوں کرتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کیوں کرتے ہیں, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے, ہندو یہ کام کرتے ہیں. اب وہ کیوں ڈالتے ہیں اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ کام ہندوؤں کا ہے. ہندو جو ہے اپنے ایام میں کالے ڈورے ڈالنا یا بازو پر کالی پٹیاں باندھنا, اور اسی طرح سے گلے میں لال رنگ کی, ہرے رنگ کی یا کوئی مختلف رنگ کی, یا پاؤں پہ یہ ڈوریا باندھنا. میرے پیارے دوستو, اگر وہ اس نیت سے باندھتے ہیں کہ کہتے جی یہ حصار ہے یا حفاظت کی نیت سے, تو میرے پیارے دوستو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری چیز عطا فرمائی ہے, آسان, اور وہ کیا ہے کہ صبح و شام کو قل اللہ شریف, قل اعوذ برب الفلق والی سورت, اور قل اعوذ برب الناس والی سورت, آخری تین صورتیں جس کو آخری تینوں قل بھی کہتے ہیں, یہ تین صورتیں تین تین مرتبہ صبح کو اور تین تین مرتبہ شام کو پڑھ لے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیکا من کل شیء, یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. محدث عظیم اللہ علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں تکفیکا من کل شر, ہر شر سے تیری حفاظت کرے گا. تو اتنا پیارا عمل اور وظیفہ ایک موجود ہے, اس کو آپ صبح پڑھیں اور شام کو پڑھیں, اور کسی پر اگر جادو بھی ہے اس کو پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو ختم ہو جائے گا. پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں, کسی کو جادو ہے یا شبہ ہے جادو کا, نظر لگی ہے کسی کو, اس کو پڑھ کے اس کو دم کیجئے, پانی پر دم کر کے پانی پلا دیجئے, آپ خود عامل بن گئے. آپ ایک پانی کی بوتل بنائیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر کے پانی تقسیم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.